بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. ناظرین اکرام، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض ہے اور آپ سب کا پروگرام مشعل راہ میں استقبال ہے، اور آپ کے سامنے جو گفتگو ہوگی وہ حسب دستور ظلم سے شکایت کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. آج کی گفتگو کو پھر سے آپ کے سامنے مولانا علی عباس خان صاحب آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے، جس میں انشاءاللہ تعالی ہم ان کے کلمات سے جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصاً امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا کے طفیل میں یہاں پر انشاءاللہ ہم سب کو فائدہ حاصل ہوگا، وہ انشاءاللہ مولانا بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. اس سے پہلے کہ مولانا کو آپ کے روبرو کروں اور مولانا آپ سے ہم کلام ہوں، ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. سے ایک مرتبہ آپ کا استقبال ہے اور بغیر کسی تعطل کے میں آپ کو لے چلتا ہوں مولانا خدمت میں، اور انشاءاللہ مولانا سے گفتگو جاری کرتے ہیں. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کا استقبال ہے، اور چونکہ ہم سب کی طرف سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا تاکہ ہم آپ کی گفتگو سے استفادہ کر سکیں.
آپ کا بھی اور تمام ناظرین کا میں بھی یہاں پر شکریہ ادا کرتا ہوں.
چونکہ جو آپ نے گفتگو چھیڑی ہے وہ ظلم سے شکایت کے حوالے سے، میں آپ کے سامنے اپنا سوال پیش کروں. اس سے پہلے آپ سے خواہش یہ ہے کہ چند کلمات کے ذریعے سے اگر آپ خلاصتاً اس گفتگو کو بیان کر سکیں، ظلم کسے کہتے ہیں، تاکہ انشاءاللہ گفتگو ہماری آج کی پچھلی گفتگو سے وابستہ ہو جائے.
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیفہ سجادیہ میں دعا نمبر 14 کے ذیل میں جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، اور محترم ناظرین نے بھی انشاءاللہ کہ ہمارا ساتھ دیا ہوگا. پچھلے پروگرام میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ کس حد تک ظالم کی مدد کی جا سکتی ہے.
جی،
کہ اس کے سائے میں امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت اور جناب صفوان کا ایک قصہ محترم ناظرین کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ہر وہ کام جس سے ظالم کے ظلم میں مدد ہو یا ظالم کی ذات میں اس سے کوئی فائدہ ہو، ہر اس کام سے انسان کو بچنا ہے.
جی،
مگر یہ کہ کچھ ہمیں مثالیں بھی ملتی ہیں کہ اگر انسان ظالم کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے، یہ کام مفید ہو کسی مومن کے لیے، کہ جیسے کہ بعض ائمہ کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ آپ نے اپنے بعض اصحاب کو حکم دیا.
جی،
کہ وہ حکومت ظلم کے اندر جا کے کسی خاص گدی کو سنبھالیں، کسی خاص عہدے کو سنبھالیں، اور یہ کام اس لیے کیا گیا تھا تاکہ ان کے ذریعے سے مؤمنین محفوظ رہیں.
جی، ان کو فائدہ پہنچ سکے.
تو اگر انسان مومن کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو بہرحال یہ کام اس کے لیے صحیح ہے.
جی،
لیکن اگر مومن کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور الٹے ظالم کو فائدہ پہنچا رہا ہے، تو کسی بھی طرح کی مدد ظالم کے ساتھ اور کسی بھی طرح کا تعاون ظالم کے ساتھ ممکن نہیں ہے.
جی،
تو یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی، اور بہرحال اس سے پہلے جو ظلم کا معنی تھا اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہو چکی.
بہرحال یہ کہ تقریب ذہنی کے لیے جواب کی بات تھی.
جی،
یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس دعاؤں کے ذیل میں جو چیز فرمائی ہے کہ جب جو بھی وقت آ جائے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے جب ظلم کا مقام آ جائے.
جی،
تو کہ جو اگر دیکھا جائے اس سے استفادہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ظلم ہو یا ظالم ہمارے سامنے آئے تو ہم کیا صرف دعاؤں ہی کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، یا ظالم کے خلاف ہم عملی اعتبار سے بھی اس کے خلاف قیام کریں؟
جی، ایک اہم سوال ہے ظلم کو لے کر، کیونکہ جب ہم ان دعاؤں کا آ کے مطالعہ کرتے ہیں اور ان دعاؤں کو دیکھتے ہیں تو گرچہ ان دعاؤں کا مقصد یہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ محترم ناظرین کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر امام نے آ کے ظالم کے سامنے دعا کا سہارا لیا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ اس سے آگے قدم بڑھائیں؟
جی،
ہمیں تو بطریق اولا جو ہے وہ ظلم کے ساتھ لڑنے کے لیے دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے. اور تقریباً یہ ایک طرح کی فکر بھی بعض لوگوں کی بن چکی ہے کہ غیبت کے زمانے میں اگر ہمیں ظلم سے لڑنا ہے تو ہمارا کام ہے صرف ظلم سے شکایت کرنا،
یعنی دعا کرنا خالی.
دعا کرنا، لیکن غافل ہیں ہم اس بات سے. دیکھیں، دین ایک پورے شیڈیول کا نام ہے.
جی،
ایک اس طرح کا مجموعہ ہے دین کہ جس میں سے اگر آپ ایک حصے کو لے لیں دوسرے حصے کو نکال دیں تو یا تو اندھا ہو جائے گا یا بہرا ہو جائے گا یا گونگا ہو جائے گا، یا آپ اس دین کو لولا اور لنگڑا بنا دیں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک سالم اور صحیح دین ملے، ایک صحت مند دین آپ کے حوالے کیا جائے، تو ضروری ہے کہ آپ دین کو بما ہوا دین لیں، نہیں کہ جہاں آپ کو پسند آئے اس حصے کو لے لیں، جہاں آپ کو اچھا نہ لگے اس حصے کو چھوڑ دیں.
یعنی دین اپنے نہیں اعتبار سے دین کو نہیں لینا.
ہاں، یا نہیں آپ ایک ائمہ کی سیرت کو اپنا لیں، دوسرے ائمہ کی سیرت کو چھوڑ دیں. تو اگر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں نظر آ رہی ہے، تو بالکل آپ ہی سے پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی نظر آ رہی ہے. ایام اربعین سے ہم نزدیک ہیں، اور اس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم چہلوم منانے جا رہے ہیں کہ جس نے ظلم کے خلاف نہ فقط دعا کی بلکہ میدان میں اتر کے آ کے اس کی مخالفت کی. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وقت کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں. کبھی وقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان ظلم کے سامنے چپ بیٹھ کر فقط خدا کی بارگاہ میں آ کے دعا کرے. کبھی ظلم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس ظلم کی شکایت خود ظالم سے آ کے کرے. اور یہ آپ کو ائمہ کی سیرت میں ملے گا. مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، خود امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں آپ کو متعدد واقعات ملیں گے کہ آپ نے ظالم سے آ کے ظلم کی شکایت کی اور اس کو مجبور کیا کہ وہ اپنے ظلم کو ترک کرے اور آ کے عدالت اور انصاف سے کام لے. کبھی کبھی وقت ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، سمجھانے سے، نصیحت کرنے سے بات
نہیں بنتی،
نہیں بنتی، تو لہٰذا وہاں کے اوپر اور قدم آگے بڑھانا پڑتا ہے. لیکن یہ طے کرنا کہ ہمارا زمانہ کون سا زمانہ ہے،
اس کی تشخیص بہت ضروری ہے.
یہ بہت ضروری ہے. کیا ہمارا زمانہ علوی ہے کہ ہم اس طرح سے آ کے ظلم کی مخالفت کریں؟ ہمارا زمانہ سجادی ہے کہ ہم اس طرح سے آ کے ظلم کی مخالفت کریں؟ یا ہمارا زمانہ حسینی ہے، ہم اس طرح سے آ کے ظلم کی مخالفت کریں؟ یہ سمجھنا شاید مجھے لگتا ہے ہر انسان کے لیے تھوڑا مشکل کام ہے. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے یہاں پر کہ ہم جو ہمارے معاشرے کے سمجھدار علماء ہیں اور دنیا کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، اونچ نیچ کو پرکھ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، یا تو ہم اسے سوال کریں، یا تو دیکھیں کہ ان کی سیرت کیا ہے، کہ وہ ظلم کے خلاف کس طرح سے آواز اٹھا رہے ہیں، کیا دعاؤں کا سہارا لے رہے ہیں یا نہیں، سڑک پہ اتر کے ظلم کی مخالفت کر رہے ہیں یا اس سے آگے بڑھ کے. البتہ دیکھیں، ہمیشہ ظلم کی مخالفت کا ایک نگیٹو راستہ نہیں. ایک اہم پوائنٹ ہے کہ شاید ہمارے محترم ناظرین کے لیے بہت سمجھنا اس کا ضروری ہوگا. یعنی عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ ہمارے پاس نگیٹو راستے نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم آگے ظلم کی مخالفت کریں.
مثبت راستے بھی
جی کچھ مثبت اور پازیٹیو راستے بھی ہیں ہمارے پاس. وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ظالم اس لیے ہمارے پر ظلم کر پاتا ہے کیونکہ ہم ضعیف ہوتے ہیں. اس کا بہترین راستہ ہے کہ آپ اپنی ضعف کو ختم کریں، اپنے آپ کو طاقتور بنائیں. جب آپ خود یا تو ظالم کے ہمسر بن جائیں گے یا ظالم سے برتر بن جائیں گے، تو دونوں صورتوں میں، پہلی صورت میں کم اور دوسری صورت میں بالکل، وہ آپ کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ نہ رہے کہ فقط یہی راستے ہیں، اعتراض کرنا، آگے لڑائی کا طریقہ، شکایت کا طریقہ، انتقام کا طریقہ، صرف آ کے تظلم کے یہ راستے نہیں ہیں بلکہ تظلم کے اور بھی راستے ہیں. کہ ہمیں یہ راستے سمجھنا آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے کہ ہم ان راستوں کو سمجھیں اور دیکھیں کس طرح سے ہم اپنے حق تک کے پہنچ سکتے ہیں.
جی، یہاں پر جیسا بھی آپ نے اشارہ کیا ہے اس چیز کی طرف کہ اگر جیسا زمانہ ہو اور ظالم اس لیے ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے چونکہ ہم ضعیف ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا ماحول ہو جیسا کہ آج کل کا ماحول ہے کہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے، اگر ایسی صورت میں اگر ہمارے پاس تمام صلاحیتیں ہیں اس کے باوجود اگر ہم ظلم کے خلاف خاموش رہ جاتے ہیں، خالی دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں، تو کیا اللہ کے نزدیک یہ چیز صحیح ہے؟
دیکھیں، یہ پہلے پروگرام میں جب ہمارا پروگرام یہ اس دعا کے بارے میں سے شروع ہوا تھا، یہ سیف سجادیہ کی دعا نمبر 14 کے بارے میں، تو وہاں پر ایک مختصر سی گفتگو کی تھی ہم نے ظلم اور عدل کے حوالے سے کہ ظلم کس کو کہتے ہیں اور عدالت کا کیا معنی ہے. وہاں پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں، اگر مقام عمل ہے
جی،
اور آپ وہاں پہ عمل نہیں بلکہ دعا کا سہارا لے رہے ہیں، یعنی آپ خود ظلم کر رہے ہیں، آپ عدالت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں. عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ ہر شے کو
اس کے مکان پر،
اس کے مکان کے اوپر رکھا جائے.
جی
جب آپ کے پاس طاقت ہے، جب آپ کے پاس صلاحیت ہے، جب آپ کے پاس ٹکرانے کی تمام تر قدرتیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی آپ
خاموش ہیں.
خاموش ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، یا تو آپ کو اپنے خدا کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. اور دونوں صورتیں انسان کو ایمان کی سرحد سے نکال کر کفر کی سرحد میں داخل کرنے کے لیے کافی ہیں.
جی، اور شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری خاموشی بھی ظلم کی مددگار ثابت
ہو. جی، بے شک بے شک. وہی میں نے عرض کیا کہ اگر آپ چپ رہے ہیں اور ظلم، اور صحیح آپ نے فرمایا کہ بالکل اس کے ذریعے سے مدد ہو سکتی ہے. بھائی دیکھیں، جب ایک چیز کو روکا نہیں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟
جی
وہ بڑھتی ہے، وہ بڑھتی ہے. ایک آواز، کبھی ایک اعتراض، کبھی کبھی ایک صحیح جملہ، ایک بر وقت کام بڑے سے بڑے نقصان کو روک لیتا ہے.
جی
اور یہ سمجھداری کی علامت ہوتی ہے کہ ہم آ کے دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کون سا زمانہ ہے، کون سا وقت ہے، کون سا قدم ہم
کو حالات کو پہچانے، اس کے حالات سے اپنے قدم کو بڑھائیں. تو یہ ظاہر سی بات ہے، جیسے کہ اب اس دعا میں جو اور معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جملے ہیں جہاں پر انتقام کا لفظ، انتقام کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے.
جی جی.
تو یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلام میں انتقام کا مفہوم اور کنسیپٹ کیا ہوتا ہے، کہ اس کے اعتبار سے انتقام کو کس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، اسلام نے کس اعتبار سے انتقام کی تعریف کیا ہے؟
جی اسی اگر دعا میں دیکھیں تو ایک دو جگہ پر امام فرماتے ہیں کہ پروردگار فانتقم.
جی
اے پروردگار تو انتقام لے. قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی جان لے لی، کسی نے کسی کی آنکھ کو ایذا پہنچائی، تو قرآن کہتا ہے کہ تمہیں بھی حق ہے کہ اس کے بدلے میں آ کے یہ کام کرو.
جی
لیکن جو غلطی معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مرتبہ ظلم فردی ہوتا ہے اور ایک مرتبہ ظلم سماجی ہوتا ہے.
جی
جو فردی ظلم ہے، مثال کے طور پر کسی نے آپ کو کوئی ایذا پہنچائی، آپ کے بدن کے کسی حصے کو ناقص کر دیا، آپ کا مال ہڑپ لیا، جو بھی تھا بہرحال وہ فردی آپ کا معاملہ تھا. یہاں پر خداوند متعال نے فیصلہ لینے کا اختیار آپ کو دیا، کیوں؟ کیونکہ معاملہ فردی
ہے.
کسی کو قتل کر دیا تو اس کے گھر والوں کو آ کے اجازت دی. گرچہ یہاں پر بھی قرآن نے آ کے کہا ہے کہ عفو کر دینا انتقام سے کیا ہے، بہتر ہے. تو یہ فردی. دوسرا پہلو سماجی ہے کہ ہم آ کے دیکھیں جب سماج میں آ کے ظلم ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں ہمیں آ کے کیسے انتقام لینا چاہیے.
انشاءاللہ اس کی گفتگو کو، سماجی گفتگو کو انشاءاللہ ایک بریک کے بعد. ناظرین ہماری گفتگو مولانا سے ابھی جاری ہے، مگر ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پھر سے ایک مرتبہ آپ کا استقبال ہے اور آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے ظلم کی شکایت کے حوالے سے. مولانا فوراً جیسا کہ آپ نے ایک شروع کیا تھا اس چیز کو کہ ظلم کو ہم دو اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں، لہذا چونکہ وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہوتا، لہذا چاہوں گا بغیر کسی ریکارڈ کے اس کو گفتگو بیان کریں.
جی تو عرض کیا کہ ظلم ایک مرتبہ فردی ہوتا ہے اور ایک دفعہ سماجی ہوتا ہے. تو امام علیہ الصلاۃ والسلام اگر یہاں پر کہیں انتقام کی بات کر رہے ہیں
جی،
تو عین ممکن ہے کہ آپ کو دعا کی فضا میں اور دعا کے جب آپ اطراف میں غور کریں تو آپ کو لگے کہ یہ کسی فرد کی بات ہو رہی ہے.
جی
لیکن غور کرنا یہاں پر اس مقام کے اوپر کی جو مقام امامت ہے.
جی
امام کی دو حیثیتیں ہیں، ایک امام کی فردی اپنی حیثیت ہے، ایک انسان ہے، معاشرے میں ایک فرد ہیں، فلاں کے فرزند ہیں، فلاں کے باپ ہیں، فلاں کے شوہر ہیں. لیکن ایک امام کی اصول دین کی ایک فرد ہونے کے اعتبار سے، رابطے خالق اور مخلوق ہونے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ کائنات کی ہر چیز پلٹ کے امام تک جاتی ہے، ایک امام کی دوسری حیثیت ہے جس کو امام کی حقوقی حیثیت کہا جاتا ہے، فردی حیثیت نہیں. اس اعتبار سے اگر کسی امام کو اس کے منصب سے ہٹا دیا جائے تو دیکھنے میں ہمیں اور آپ کو کیا لگ رہا ہے ظاہری طور کے اوپر کہ ایک فرد کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ فرد کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا ہے، یہ پورے سماج کے اوپر ظلم ہے.
جی
اب اگر یہاں پر امام آتے ہیں اور خداوند متعال سے درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار جو میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا انتقام لے، تو حقیقت میں امام اس ظلم کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو ایک انسان کے اوپر فرد ہونے کے اعتبار سے ہوا ہے، بلکہ اس انسان کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر ظلم معاشرے کے اوپر ظلم ہے.
جی ہاں یعنی اس کے اوپر ظلم برابر ہے معاشرے کے اوپر،
معاشرے
ظلم
کے اوپر ظلم ہونے کے ساتھ.
جی
سادی سی مثال کا سہارا لیں، اگر ایک اچھا حاکم ہے، ایک اچھا گورنر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اگر کبھی کبھی اس کو اس کی گدی سے ہٹا دیا جاتا ہے،
جی
عوام کیا کرتی ہے؟
احتجاج کرتی ہے.
احتجاج کرتی ہے, اعتراض کرتی ہے. سوال پہ کیوں آپ اعتراض کر رہے ہیں بھائی؟ یا وہ آ کے استعفیٰ دینا چاہتا ہے تو لوگ آتے ہیں اس کو منع کرتے ہیں کہ بھائی آپ استعفیٰ مت دیجیے. تو اگر ہم آ کے سوال کریں عوام سے کہ بھائی وہ ان کا اپنا زندگی کا اپنا فردی کام ہے, ان کا اب تک دل چاہ رہا تھا تھے اس گدی کے اوپر, اب رہنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے, تو جواب یہ آتا ہے کہ نہیں قبلہ, یہاں پر سماج مشکل میں پڑ جائے گا. یہاں پر اگر ہم اس فرد کو یہاں پر سے ہٹا دیں گے تو معاشرے کے اندر خلل واقع ہو جائے گا. تو جب امام کو اپنے منصب سے ہٹایا جاتا ہے تو کائنات میں سب سے بڑا خلل واقع ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب ہدایت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں. اب لوگوں کو جن راستے سے ہدایت ملنا تھی
وہ
بند ہو جاتے ہیں. لہٰذا امام یہاں پر آ کر دعا کرتے ہیں انتقام کی. جہاں جہاں پہ بھی ہم کو یہ لگے کہ یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے یہ ظلم پلٹے گا سماج کی طرف, اس کا نقصان پلٹے گا سماج کی طرف, ہمیشہ خداوند متعال نے ہم کو یہ فرصت دی ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں, اس کے خلاف دعا کریں اور انتقام لینے کی سوچیں. جیسے کہ آپ نے زیارتوں میں دیکھا ہوگا خصوصاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام ظہور کریں گے تو آپ آ کے ان لوگوں سے انتقام لیں گے.
جی
البتہ یہ انتقام ایک رخ ہے امام کے ظہور کا, تمام رخ نہیں ہے.
نہیں,
یہ بھی ہم زندگی میں غلطی پر کر بیٹھتے ہیں کہ امام کے ظہور کا پورا چہرہ کے انتقام ہی انتقام آ کے بیان کر دیتے ہیں, جبکہ انتقام ظہور کا ایک چھوٹا سا چہرہ اور ایک چھوٹا سا رخ ہے. نہیں تو ظہور کے اندر جو برکات ہیں, ظہور کے اندر جو معنویات ہیں, ظہور کے اندر جو دوسری چیزیں ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں اس رخ سے. تو وہاں پر بھی یہی بات ہے. کیا کہ کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ظلم ہے وہ ایک معاشرے کے اوپر ظلم تھا, فردی ظلم کے ساتھ ساتھ ایک سماجی ظلم تھا, اور اس کی وجہ سے خداوند متعال جو معاشرے کی ہدایت کرنا چاہ رہا تھا, یعنی بہت آسان ہے سمجھنا کہ امیر شام کا بیٹا تخت کے اوپر بیٹھے یا علی ابن الحسین کی بہترین نسل میں سے سید شباب اہل الجنت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آ کے حکومت کو سنبھالیں.
جی
کون آ کے انسان کو خدا سے زیادہ نزدیک کر سکتا ہے؟
جی یہ تو انسان اپنے نظر میں بھی لا کے اس کو ثابت
بہت آسانی سمجھ سکتا ہے. دونوں کا کردار آ کے دیکھ لے, دونوں کے کردار کی تاریخ میں آ کے مطالعہ کرے, دونوں کے کردار کی بررسی کر لے, خود اس کی سمجھ میں آ جائے گا. تو اب اگر یہاں پر حق حقدار کو نہیں دیا جا رہا ہے اور امام آ کے دعا کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں خلل واقع ہوا ہے. حضرت اس خلل کو صحیح کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں آ کے تظلم کر رہے ہیں.
جی جیسا کہ انتقام کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ایک فردی ہے, ایک اجتماعی جو بھی ہے دونوں اعتبار سے, اگر یہاں پر دیکھا جائے آپ نے کہا کہ اس میں کہ آپ نے اس چیز پر اشارہ کیا کہ بہرحال معاف کر دینا یہ انتقام لینے سے بہتر ہے.
جی
تو میں ایک سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے, کیا ہر ظلم جب اگر معاف کرنے کی بات آئے گی تو معاف کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن کیا ہر ظلم اس لائق ہے کہ وہاں پر انتقام نہ لیں بلکہ اس کو معاف کر دیں, یا یہاں پر تفقیق
کرنا پڑے گی؟
جی
دیکھیں, جو ظلم کو معاف کرنے کی بات آ رہی ہے وہ فردی ظلم میں آ رہی ہے.
جی
سماجی ظلم میں کس کو حق ہے معاف کرنے کا؟ پورے سماج کو. کیا ایک نسل کا نقصان ہوا یا کئی نسل کا نقصان ہوا ہے؟
پوری بشریت کا نقصان,
بشریت کا نقصان ہوا. اگر بشریت کا نقصان ہوا ہے تو وہاں پہ معاف کرنا بھی حق کس کا ہے؟ بشریت کا ہے. اگر آپ تمام بشریت کو جمع کر کے اس ظالم کو معاف کرا سکتے ہیں, بسم اللہ. لیکن جہاں پر فردی بات ہوتی ہے وہاں پہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے.
جی
آپ چاہیں جو ہے وہ انتقام لیں, آپ چاہیں پلٹ کے اس سے بہتر راستہ اختیار کریں اور آ کے اس کو معاف کر دیں. لیکن آپ دیکھیں گے عجیب دنیا ہے, فردی ظلم جب کسی کے اوپر ہوتا ہے تو ہم کسی بھی طرح سے اس کو راضی نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ آ کے انتقام نہ لے. کتنا زیادہ انسان کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں.
جی
کہہ رہے ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ کام ہو گیا, ہم تو ضرور انتقام لیں گے. لیکن اگر ایک دفعہ یہاں پہ انتقام نہ لیا جائے اور معاف کر دیا جائے تو خداوند متعال اس سے بہتر انسان کو دیتا ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں کچھ ایسے لوگ ہیں, کچھ ایسے کام رونما ہو رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک انسان نہیں, ایک نسل نہیں بلکہ نسلوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, لیکن کوئی کھڑا ہو کے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتا, کوئی آ کے نہیں بولتا ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے. آواز دنیا میں دیکھ لیجیے, کیا خداوند متعال نے اپنی نعمت کو تمام انسانوں کے لیے تقسیم نہیں کیا ہے؟
جی ہاں تمام.
تو ایسا کیوں ہے کہ ایک دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد ہے, ایک بہت بڑی تعداد ہے कि जो रात में भूखी सो रही है, एक बड़ी तादाद है कि जब सर्दी होती है तो वो लोग अपने बदन को सर्दी से छुपा नहीं सकते हैं, बचा नहीं सकते हैं। जब बारिश हो रही होती है तो उनके पास सर को छुपाने के लिए जगह नहीं होती है। क्या वो लोग कि जिनकी दौलत, जिनकी कुदरत, जिनकी ताकत पूरी पूरी एक एक मुल्क को ख़रीदने के लिए काफ़ी है,
काफी है,
तो वो आके क्या यहाँ जवाब गो नहीं है?
जाहिर सी बात है, जवाब
तो
दो
ये एक फ़र्दी जुल्म नहीं हो रहा है, एक समाजी जुल्म हो रहा है।
जी।
यहाँ पर अगर इंसान खुदावंद मुताल से इंतकाम की दुआ ना करे तो क्या करे? क्या यहाँ पर आप इजाज़त दे सकते हैं कि नहीं भाई इनको माफ़ कर दिया जाए? कतअन इनको माफ़ नहीं किया जा सकता, हक़ नहीं है किसी को माफ़ करने का, क्योंकि वो अगर माफ़ करेगा तो वो अपने हक़ को माफ़ कर सकता है, दूसरों के हक़ को कैसे माफ़ कर रहा है? अगर आप तमाम इंसानियत को एक संग समेट सकते हैं, जमा कर सकते हैं, तो ठीक है आप जमा करिए, फिर सवाल करिए कि आया इसको माफ़ किया जा सकता है या माफ़
नहीं
नहीं
किया जा
किया जा
सकता।
सकता।
जी हाँ, चूँकि अभी जैसा आपने एक इजमाल की तरफ एक जी हाँ एक इजमाली आपने इशारा किया और मैं आपके सामने सवाल पेश करता हूँ, लेकिन चूँकि एक वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मेरा सवाल आपके सामने अभी इंशाल्लाह पेश करता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू मौलाना से जारी है, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। नाज़रीन, आपका एक मरतबा फिर से इस्तकबाल है और आपके सामने जो मौलाना गुफ्तगू कर रहे हैं वो जुल्म से शिकायत के हवाले से है, लिहाजा बगैर किसी तातुल के चलते हैं मौलाना खिदमत। मौलाना, फिर से आपका इस्तकबाल है और जो गुफ्तगू आपने अभी इरशाद फरमाई यहाँ पर जुल्म के हवाले से, यहाँ पर चूँकि मासूम की दुआ के पस मंज़र में गुफ्तगू हो रही है, लिहाजा यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मासूम अलैहिस्सलाम ने जो अपनी गुफ्तगू जो शुरू तो किया, जो भी जैसे कि जो आपने बयान किया, ख़त्म करने का अंदाज़ क्या था और उससे हमें क्या सबक मिलता है?
जी, अगर हम इस दुआ नंबर 14 को आगे देखें तो इमाम ने दो तीन बातें बहुत ही खूबसूरत आखिर में आके बयान की हैं। हज़रत फरमाते हैं, परवरदिगारा सब्र और सच्चाई के रास्ते में मैं फ़कत और फ़कत तुझसे मदद मांगता हूँ। यानी तमाम बातों को बयान करने के बाद इमाम एक दफ़ा फिर तौहीद अफ़ाली की तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे कि शुरू में इशारा किया था तौहीद अफ़ाली की तरफ। और फिर हज़रत आके इशारा करते हैं कि वसव्विर फ़ी कल्बी मिसाला मा दख़र तली मिन सवाबिक, परवरदिगारा जो सवाब तूने मेरे लिए आके रखा है, जो मैं तेरी बारगाह में आके दुआ कर रहा हूँ, इस सवाब को मेरे सामने आके तू मुजस्सम कर दे, इस सवाब की तरफ मुझे रागिब बना दे। वअदत्ता लिखस्मी मिन जज़ाइका व इक़ाबिक, और परवरदिगारा जो सज़ा और उकूबत तूने मेरे दुश्मन के लिए मुअय्यन की है उसका नक्शा मेरे दिल में जमा दे। यानी क्या? यानी मुझे ये यकीन हो जाए कि परवरदिगारा मैंने जो तेरी बारगाह में दुआ की है वो दुआ पूरी होगी, चाहे इस दुनिया में चाहे आखरत में। ये कब मुमकिन है? ये उस वक्त मुमकिन है कि जब इंसान को अपने खुदावंद मुताल के ऊपर पूरा का पूरा एतबार हो। आखिर में आके इन्नका ज़ू फ़ज़्ल अज़ीम इन्नका अला कुल्ल शैइन क़दीर। देखिए इमाम आके शिकायत जुल्म से कर रहे हैं, लेकिन जब दुआ को ख़त्म कर रहे हैं तो इन्नका ज़ुल फ़ज़्ल अज़ीम, खुदावंद मुताल को के फ़ज़ल से उसको याद कर रहे हैं। वो भी कौन सा फ़ज़ल? जो फ़ज़ल अज़ीम है। यानी इमाम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर खुदावंद मुताल आके किसी से इंतकाम लेता है तो ये भी उसकी रहमत की निशानी है। ऐसा नहीं है कि खुदावंद मुताल अपने इंतकाम लेने में किसी के ऊपर जुल्म करेगा, नहीं। फिर इन्नका अला कुल्ल शैइन क़दीर, पूरी कायनात की हर कुदरत, पूरी कायनात की हर ताकत फ़कत और फ़कत तेरे हाथ में। यानी ये अजीब बात है अइमा अलैहिस्सलाम की दुआओं में कि जब अस्माए इलाहिया को आके ज़िक्र किया जाता है तो ऐसे इस्म का इंतखाब किया जाता है कि जिसका राबिता बिल्कुल ही दुआ के
गुफ्तगू से
साथ और
वाबस्ता हो।
गुफ्तगू से वाबस्ता हो। लिहाजा यहाँ पर जो हज़रत ने आके ज़ूर फ़ज़ल अज़ीम को ला के रखा है, ये बहुत ही अजीम बात है। क्योंकि कभी कभी हम लोग के जहन में आता है, हो सकता है कि हमारा अकीदा ना हो, क़तन हमारा अकीदा इस बात के ऊपर नहीं होता है, लेकिन जहन नाखुदागाह इस बात की तरफ चला जाता है कि खुदावंद मुताल इंतकाम लेगा तो क्या इंतकाम में जुल्म किया जा सकता है? नहीं। फ़ज़ल अज़ीम का तकाज़ा ये है कि इंतकाम में भी खुदावंद मुताल अपनी रहमत से काम ले। इसीलिए कहा जाता है कि खुदावंद मुताल वो ज़ात है कि जिसकी रहमत उसके गज़ब के ऊपर साबिक होती है। या मन सबकत रहमतहु गज़बा, कि ऐ वो परवरदिगार कि जिसकी रहमत उसके गज़ब से पहले है। اس کی ایک تفسیر یہی ہے کہ خداوند متعال کا غضب بھی اس کے رحمت کے سائے میں ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ خداوند متعال جو ہے وہ جب غضب کر رہا ہے, جب آ کے انتقام لے رہا ہے, جب اپنے قہاریت کو اپنی آ کے دکھا رہا ہے, تو وہاں پر نعوذ باللہ رحمت نہ ہو اور کسی کے جو ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے. پوری اس دعا کے اندر اور بھی اگر ناظرین محترم دیکھیں گے تو اچھے اچھے باتیں اور اچھے اچھے نکات ملیں گے, لیکن ایک پوری اگر سیر کے ساتھ دعا کو دیکھا جائے تو شاید زیادہ سے زیادہ توحید افعالی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس دعا میں. بار بار امام نے آ کے اپنی دعا کو, اپنی بات کو ارجاع دیا ہے خداوند متعال کی طرف. بار بار خداوند متعال نے, یعنی بار بار امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی طرف تاکید کی ہے کہ دیکھو میں جو بھی مانگ رہا ہوں وہ کس سے مانگ رہا ہوں؟
خدا سے,
خداوند متعال سے مانگ رہا ہوں. یہ تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے, اگر تم کچھ چاہتے ہو, یہاں تک کہ تم ظالم سے انتقام لینا چاہتے ہو, تو وہاں پہ بھی تمہارا پہلا قدم کیا ہے؟
اللہ سے شکایت کرنا.
اللہ سے شکایت کرنا البتہ پہلا قدم ہے, آخری قدم نہیں ہے.
جی,
یہ ذہن میں رہے. یعنی اس دعا سے آپ کو کہیں سے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہمارا کام فقط اور فقط کیا ہے؟ دعا کرنا. کہیں سے آپ کو اس دعا سے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا, بلکہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا ایک کام یہ ہے, دوسرے اور بھی کام ہیں. جیسے کہ میں نے اشارہ کیا, دوسرے اور کام کیا ہیں؟ وقت کے تقاضوں کو دیکھیں
جی.
کہ اگر دعا کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے ہم آ کے اپنے اس مقصد تک کے پہنچ سکتے ہیں, البتہ اس بات کا خیال رہے نیک مقصد تک پہنچنے کے لیے کسی غلط راستے کا انتخاب نہ
کرنا چاہیے.
صحیح راستے سے اگر ہم اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں تو پہنچنے کی کوشش کریں.
جی ہاں, جیسے اسباب ہوں گے, اسباب کے اعتبار سے ہم اپنے قدم کو
آگے بڑھا سکتے ہیں.
ہمارے پاس شاید زیادہ وقت نہیں ہے
جی.
لہذا ایک سوال یہاں پر چلتے چلتے, تاکہ اسی جملے میں آپ جو ہے وہ ناظرین کو ہمارے ایک پیغام بھی دے سکیں, کہ جیسا کہ ہمارا زمانہ غیبت کا
جی.
آج پوری دنیا میں مظالم ہو رہے ہیں, تو ایسی صورت حال میں ہم شیعان حیدر کرار یا ہم مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ اور چونکہ اربعین بھی قریب ہے, اس لیے چاہتا ہوں, چونکہ ہمارے پوری کائنات کے لیے جو واقعاً ایک نمونے زندگی ہے جس نے ظلم کے خلاف قیام کیا ہے, وہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہٰذا آخری میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ جو چند کلمات کے ذریعے سے ایک ہماری ذمہ داریاں, اس کے بعد آپ جو پیغام دینا چاہیں ناظرین کو.
جی دیکھیں, تظلم ہی کے حوالے سے اگر دیکھیں, اور جس طرح سے میں نے ناظرین محترم خدمت میں عرض کیا کہ تظلم خواہی کے مختلف طریقے ہیں, ہم آئیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور کربلا سے یہ سبق لیں کہ اپنے زمانے کو صحیح پہچان کر جو قدم اٹھانا ہے اس کو اٹھانے میں پیچھے نہ ہٹیں.
جی ہاں,
اور دیکھیں گے ہماری کیا ذمہ داری ہے. یعنی ذمہ داریوں کو پہچاننا اور اس کے اعتبار سے عمل کرنا ہر زمانے میں اور آج کے زمانے میں ضرورت ہے.
جی ہاں, اور بہرحال جیسا بھی زمانہ, لیکن اگر جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا, اگر ہمارے پاس وہ تمام اسباب مہیا ہیں
جی
جس کے ذریعے سے ہم ظلم کے خلاف یا طاغوت کے خلاف قیام کر سکتے ہیں, وہاں پر خاموشی ہمارے لیے صحیح نہیں ہے, بلکہ جس امکان میں بھی جتنی صلاحیت ہمارے اندر ہو اس اعتبار سے ہم قیام کریں. اور بہرحال اربعین کا زمانہ ہے, اور ہم سب انشاءاللہ جو ہے وہ جہاں جو بھی جہاں ہیں, آپ انشاءاللہ کربلا کا ارادہ رکھتے ہیں, پروردگار آپ کے بات کو قبول فرمائے, اور ہم لوگ جہاں بھی رہیں گے انشاءاللہ کربلا کو وہیں پہ بپا کریں گے. ناظرین, آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جہاں بھی رہیے کربلا کو بپا رکھیے, اور ذکر امام حسین کے ذریعے سے مظلوموں کو طاقت دیتے رہیے اور ظالمین کے لیے ان کو کمزور کرتے رہیے. لہذا ماتم اور عزاداری میں مصروف رہیے, اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.